رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ بتاؤ اگر سب راضی ہو گئے اور رب ناراض ہو گیا کیا کرو گے؟ ساری دنیا عزت کرے، ساری دنیا سر پہ بٹھائے، اگر رب ہی ناراض ہے تو کچھ نہیں پلے۔ میرے آقا فرماتے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں اور اس کے اعضا کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ کب تک اسے ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم رب کے گناہ گاروں اور نافرمانوں والی زندگی گزاریں گے؟ میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر چلے
جائیں۔ بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے شہر راولپنڈی کے علاقے راجہ بازار کے قریب مسجد عالم خان میں ہم موجود ہیں، سنت و بھرا اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین ایسے خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ تین خوش نصیب کون ہوں گے؟ پوچھا گیا، قیل من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، قال من فرج عن مکروب، فرمایا جس نے میری کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ بندہ ڈرے جو کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کہ تکلیف دور کرنے والے تو رب کو بڑے پسند، اللہ کے عرش کا سایہ بروز قیامت اسے ملے گا، لیکن جو تکلیف دینے والا ہوگا اس کا کیا بننا ہے؟ پھر فرمایا دوسرا شخص، فرمایا احیا سنتی، میری جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، دعوت اسلامی والوں کو، کہ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی سنتیں زندہ ہوئی ہیں، وہ سنتیں جو دیکھنے کو نہ ملتی تھیں اب الحمدللہ لاکھوں لوگ اس کو اپنانے والے بن گئے۔ تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ سنتوں کو زندہ کرنے والے اللہ کے عرش تلے قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ تیسرا کون ہوگا؟ وہ اکثر الصلاۃ علیا، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی کثرت کرنا کس قدر ضروری ہے؟ انشاءاللہ روزانہ کم از کم منیمم 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں، 12 منٹ اگر مخصوص کر دینا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب درود پاک ہے مختصر، اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں تو 12-15 منٹ میں 313 درود پاک ہو جائیں گے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بڑا ہی رقت انگیز، دلوں کو چھو لینے والا اور سبق آموز واقعہ پیش کرتا ہوں، اور پھر اسی واقعے کے ضمن میں کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. جن اسلامی بھائیوں کے موبائل فون سائلنٹ نہ ہوں، ایک بار موبائل فون کو دیکھ لیں اور اس کو سائلنٹ کر لیں. میں بھی دیکھ لیتا ہوں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے سائلنٹ ہے مگر وہ ہوتا نہیں اور بڑے بے موقع پہ بجتا ہے. اب بعض اوقات جب بجتا ہے نا تو بہت سارے پول بھی کھول دیتا ہے. اچھا خاصا مذہبی حلیے والا، اس کی جب بیل بجتی ہے تو بڑی عجیب و غریب بیل ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ مسلمان ہو کر گانوں کی بیل رکھنا، میوزیکل ٹیون رکھنا، اور وہ بھی مسجد میں لے کر آنا. اب چونکہ بھول جاتے ہیں تو سائلنٹ بھی نہیں کرتے اور نماز میں بج رہا ہوتا ہے. اب آپ سے کوئی یہ شخص اجازت چاہے کہ ذرا اجازت دے دیں آپ کی مسجد میں ذرا پیانو بجانا ہے، مسجد میں جناب ڈھول بجانا ہے، آپ تو لڑنے لگ جائیں گے. لیکن شیطان نے دیکھیں کیسا کام کیا کہ مسلمان کی جیب میں ہی ایسا موبائل دے دیا کہ وہی مسجد میں جا کر اب گانے بازے بجا رہا ہے. ذرا سوچیں، یہ مسجد اس لیے نہیں، اگر اللہ کا غضب ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو آیا تو عبادت کرنے ہوں اور مسجد کی بے حرمتی کر کے رب کو ناراض کر کے جاؤں. اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر نماز کے دوران کسی کا موبائل فون بج جائے اور اب وہ سارے نمازیوں کو تنگ کرنے کی بجائے، اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے تو کوشش کرے کہ عمل قلیل کے ذریعے، یعنی ایک ہاتھ سے اگر بٹن دبا کر بند کر سکتا ہے، ایسا عمل جس سے دور والے کو یہ نہ لگے کہ یہ نماز سے باہر ہے، تو موبائل فون کی بیل بند کر دے. اور اگر پھر بھی بند نہیں ہو رہی تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز کو توڑے اور موبائل فون کی بیل بند کرے اور پھر نماز دوبارہ شروع کرے. اب وہ جناب بیل بجی جا رہی ہے تو بجی جا رہی ہے اور پوری مسجد اس کی بیل سے گونج رہی ہے، سب کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے موبائل فون پر بیپ ونس کا ایک آپشن ہوتا ہے، ایک بار ٹون بجنے کا، وہی آپشن رکھ لیں. اور رنگ رنگ ایک نارمل ٹیلی فون کی ٹیون ہوتی ہے وہ رکھیں. بھائی فون سننا ہے یا میوزک پر ناچنا ہے ہم نے کہ ہر فون پر جناب گانے بجیں گے؟ سوچے تو صحیح آپ ذرا، یعنی یہ کیسا گناہ ہے کہ خامہ کہیں ہر فون کرنے والے پر میں گناہگار ہو رہا ہوں؟ اتنی گناہوں کی ضرورت ہے؟ ہم تو نیکیاں ہمارے پاس ہیں نہیں اور زبردستی کے گناہ اپنے اوپر لیے. بلکہ ایک اور گناہ جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جب کوئی مجھے فون کرے، جس کو کالر ٹیون کہا جاتا ہے، کوئی مجھے فون کرے وہ بھی فلاں گانا سنے. اب ایک مذہبی شخص بھی کسی کو فون کرتا تو کان سے دور موبائل رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی جناب نے پتہ نہیں کون سا گانا لگایا ہوا ہے، اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کال بندہ کر رہا ہے، آپ نے فون نہیں اٹھایا، لیکن اس کالر ٹیون کو لگانے کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے. اتنی گناہ کی لالچ! ارے نیکیاں کرنے کی لالچ ہونی چاہیے، یہ کیسے گناہ ہے؟ پتہ نہیں کب عقل آئے گی. تو خدارا ویسے ہی ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کا پلڑا ویسے ہی بڑا بھاری ہے. تو یہ خامہ خائی کے گناہ تو نہ کرو. اب گاڑی کے پیچھے بے وقوفی کی انتہا دیکھیں، اپنی گاڑی کے پیچھے لڑکی کی تصویر لگاتے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا تم پیچھے سے دیکھو اور مجھے گناہ پہنچاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے علماء، ہمارے اسلاف ایسے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے کہ جس سے لوگوں میں نیکیاں پھیلیں، اور ہم ایسا لگتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں معاذ اللہ پہلے جہنم میں چلا جاؤں. بھلے کہتا کوئی نہیں، لیکن آپ سوچیں نا، اب مسجد میں آ کر گانے باجے بجائے. افسوس کی بات میں آپ کو کہوں تو آپ لرز جاؤ گے، لیکن جن لوگوں نے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری دی ہے، طواف کے دوران میوزیکل ٹیون بجتی ہیں. کعبے پر مکے میں ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے. روضہ رسول کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے جہاں آواز پست کرنے کا حکم ہے، وہاں لوگوں کی میوزیکل ٹیون بجتی ہے، شرم نہیں آتی. بس بات وہی ہے نا کہ ہم حرمین طیبین تو جاتے ہیں، عادتیں تھوڑی چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ عادتیں بھی ساتھ جاتی ہیں. وہاں بھی بے حیائی، وہاں بھی بدگمانی، وہاں بھی غیبت چل رہا ہوتا ہے. وہاں جانے سے پہلے ہمیں ان تمام چیزوں کو پیوریفائی کرنا چاہیے. تو بہرحال آج ہی چلے نیت کر لیں، لگے ہاتھوں موضوع چلا ہے، کہ سب انشاءاللہ اپنے موبائل میں کبھی بھی میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے. یہ جو بیپ ونس کا میں نے مشورہ دیا نا، اس کی وجہ بتاؤں کہ کبھی کبھی انسان ہے بھول جاتا ہے، سائلنٹ نہیں کر سکا. اب جیسے مسجد میں چلا گیا نا، اب بیپ بجی تو ایک بار ہی بجے گی، اب اس کے بجنی نہیں ہے، اس نے تو اب نماز میں سب کی خلل نہیں پڑے گا, ورنہ بچتی جا رہی ہے بچتی جا رہی ہے اور سارے نمازی ہے. تو شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا کہ اپنی نماز کو توڑے اگر عملے قلیل سے اس کو فون کو بند نہیں کر سکتا تو اب اس کو بند کر دے تاکہ مسلمانوں کی نماز میں خلل نہ ہو. ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی, اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور ایک چوراہے پر جا پہنچا. وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے. ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تلگ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا. اس شخص نے کہا, اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا ہاں. میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا. نوجوان نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری تین شرطیں ہیں, اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط یہ کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے. دوسری شرط یہ کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کا جب وقت آ جائے گا مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے. شخص کہتا ہے نارمل شرطیں تھیں, میں نے تینوں شرطیں قبول کر لی. اس کو اپنے گھر لے آیا جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے میں باہر چلا گیا. جب میں شام کے وقت واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس مزدور نے باقی مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا. میں نے بخوشی اس کی اجرت دی, وہ چلا گیا. دوسرے دن میں پھر اس نوجوان کی تلاش میں گیا کہ بڑا اچھا مزدور تھا, اسی کو لے آتا ہوں, ڈبل کام ہو جائے گا. جب گیا تو پتا چلا کہ وہ نوجوان تو وہاں نہیں. دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے. اب مجھے لگا کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں, یہ کوئی توکل والا خوف خدا والا بندہ ہے. اب اس نے کہا کہ میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا, اس کا پتہ معلوم کیا, اس نوجوان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار بیٹھا ہے گھر پر. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی تم اکیلے ہو, بیمار ہو, تنہا ہو, میرے ساتھ چلو, میرے گھر چلو, مجھے اپنی خدمت کا موقع دو. وہ منع کرتا رہا, میں اصرار کرتا رہا. آخر کار میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا, مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ چلیں تو صحیح, میرے گھر لے آیا. وہ تین دن میرے گھر قیام پذیر رہا, نہ تو اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی. چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی. اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے, لہذا جب میں مر جاؤں تو میری ایک وصیت ہے اس پر عمل کر دینا. جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا لگوانا کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے, شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف فرما دے. آئے آئے وہ کہتے ہیں اور پھر جب غسل دے لو نا تو مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا. پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا ایک پیغام بھی ان کو دینا, اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا. بڑی عجیب و غریب وصیت تھی, خلیفہ کے لیے بھی پیغام تھا, اپنے لیے بھی عجیب و غریب وصیت تھی. کہتے جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا بیچارے نے وصیت کی ہے تو میں نے رسی بھی لی اور ابھی اس کی گردن میں وہ رسی ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا, کیا اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر وہ شخص کہتا ہے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی. یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا, اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا. جب تدفین ہو گئی تو میں نے قرآن پاک اور انگوٹھی لی اور خلیفہ ہارون رشید کے پاس گیا, اس کے محل میں گیا. وہاں میں نے جا کر اس نوجوان کا واقعہ کاغذ پر لکھا اور محل کے جو چوکیدار تھا داروغا تھا اس سے بات کرنا چاہی، اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے آپ نے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر آیا۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اب جب خلیفہ نے وہ قرآن پاک کا نسخہ اور انگوٹھی دیکھی تو چونک کر کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کیے، گارا بنانے والے مزدور نے۔ اب جب خلیفہ نے کہا گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، کیا کہا تم نے؟ گارا بنانے والا۔ یہ کہہ کر خلیفہ رونے لگا اور پھر پوچھا، وہ گارا بنانے والا مزدور اب کہاں ہے؟ تو وہ شخص وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اب خلیفہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا، کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ یہ کہتے ہیں میں ہکا بکا، ماجرا کیا ہے؟ اس کی عجیب و غریب وصیت، غیب سے یہ آواز آنا، اب خلیفہ کا اس طرح روتے روتے بے ہوش ہو جانا۔ اب جب اثر تک بے ہوش رہا، جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا، کیا تم اس کی وفات کے وقت اس کے پاس تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ خلیفہ نے کہا، اس نے کوئی تجھے وصیت کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بھی بتائی اور پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا، اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق، اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا، خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ اب خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان کوئی اور نہیں، میرا بیٹا تھا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا، ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب میرے بچے نے وہ آیت سنی تو اللہ تعالی کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہ ملی اور آج تم آئے ہو اور اس کی وفات کی خبر دے رہے ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہے ان کا خوف کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے خوف سے لرستے، اور کیا وصیت کی؟ گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ اللہ کے نافرمان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کیا ہم اور آپ اللہ کے خوف سے لرستے ہیں؟ کیا ہمارے گناہوں کے کبھی سوچ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ سنو سنو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کی بارگاہ میں ندامت جو ہے نا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اس کے خوف سے لرزنا، پیچھے ہٹ جانا گناہ سے، وہ کیسا مقبول ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک عیالدار شخص نہایت عبادت گزار تھا، اس پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت فاقے میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اس نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کھانے کو کچھ لانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانا لے آؤ۔ اس کی بیوی ایک تاجر کے دروازے پر پہنچی اور اس سے سوال کیا تاکہ بچوں کو کھانا کھلائے۔ اس تاجر نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو برے کام کے لیے۔ تاجر نے کہا، پیسے جب دوں گا جب تم میرے ساتھ برا کام کرو۔ یہ جواب سن کر عورت بیچاری خاموشی سے گھر آ گئی. گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بچے بھوک کی شدت سے چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں کھانے کو کچھ دیجئے. بچوں کی یہ حالت دیکھ کر ماں تھی نا مجبوراً دوبارہ اس تاجر کے پاس گئی اور اسے اپنی مجبوری بتائی. تاجر نے پوچھا کیا تمہیں میرا مطالبہ منظور ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں. جب وہ تو دونوں تنہائی میں پہنچے، مرد نے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا تو وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی. قریب تھا کہ اس کے جسم کے جوڑ الگ ہو جائیں. اس کی یہ حالت دیکھ کر اس تاجر نے دریافت کیا یہ تجھے کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا مجھے اپنے رب تعالی کا خوف ہے. یہ سن کر تاجر نے کہا تم فقر و فاقہ کی حالت میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہو، میں تو مالدار ہوں، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے. چنانچہ وہ گناہ کے ارادے سے باز آیا، اس عورت کی ضرورت بھی پوری کر دی. وہ عورت بہت سارا مال لے کر اپنے بچوں کے پاس آئی، بچے خوش ہو گئے. سنو سنو میرے رب کی کرم نوازی دیکھو، اس تاجر نے ایک گناہ چھوڑا نا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی فلاں ابن فلاں کو بتا دے کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے. حضرت موسیٰ یہ پیغام لے کر اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ شاید تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو تجھے یا تیرے رب کو معلوم ہے. اس شخص نے سارا واقعہ آپ کو بتا دیا. آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی. حدیث پاک بہنا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، وذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والا مرتا نہیں، اسے موت نہیں آنی. اے نیکیاں کرنے والو تمہیں مبارک ہو، یہ نیکیاں ضائع نہیں کی جائیں گی، رب کے یہاں اس کا صلہ ملنا ہے. اور اے گناہ کرنے والو یاد رکھو تم بھول گئے ہو گناہ، مگر یہ کہیں لکھے جا چکے ہیں، یہ کہیں نوٹ ہو چکے ہیں اور کسی جگہ جا کر تمہیں جواب دینا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو. بڑا انجوائمنٹ آتا ہے نا گناہ کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، بے حیائی کے کام کرنے میں، لڑکیوں کو دیکھنے میں، دوستیاں کرنے میں، معاذ اللہ شراب پینے والے کو شراب پینے میں، حرام کمانے والے کو حرام کمانے میں بڑا لطف آتا ہے. فرماتے لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. فلم تو دیکھ لی، لذت گئی نا، آنکھیں حرام سے پر کری، جب وہ منظر گیا تو لذت چلی گئی، مگر اب گناہ باقی رہ گیا ہے، کہیں لکھ دیا گیا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا، اس پر سزا ہو سکتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کبھی بھی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑو. فجر میں اٹھنا بڑا بھاری لگتا ہے، کون اٹھے بستر چھوڑے، مگر اٹھ جاؤ، تکلیف ہو رہی ہے نا، ڈیفیکلٹی ہو رہی، اٹھ جاؤ. فرماتے تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. اٹھ گیا تو اب جو اٹھ جاتے ہیں فجر کے لیے وضو کرنے کے بعد وہ تکلیف نہیں رہتی، ٹینشن ختم، جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی. مگر اللہ قبول کر لے یہ اٹھنا، وہ سجدے میرا رب قبول کر لے تو انشاءاللہ اس کا اجر اب رب کے پاس محفوظ ہے. یہ پیسہ دل سے نکلتے ہوئے بڑا بھاری لگتا ہے، یار کسی غریب کو کیسے دے دوں، مسجد میں کیسے دے دوں، تکلیف ہو رہی ہے نا، دے دو، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. آج دعوت اسلامی والے کہتے ہیں چلو قافلے میں، بندہ کہتا ہے تین دن کہاں کام چھوڑوں گا، کہاں جاب چھوڑوں گا، کہاں فیملی کو چھوڑوں گا، تکلیف ہے نا، نہیں آتا مزہ مسجد میں، نہیں لگتا دل، نہیں آتی نیند، اچھا کھانا نہیں ملتا. ارے کوئی بات نہیں، تین دن تکلیف کے گزر جائیں گے، مگر سوچو تو صحیح، ان تین دن کی کروڑوں نیکیاں رب کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گی. کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو اور کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو. ہمارے اخلاق نیکوکار ہوتے، عبادت گزار ہوتے، مگر پھر بھی روتے، اور ایک ہم ہیں گناہ کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی اور آنکھ ہیں کہ آنسو بھی نہیں بہاتے. آؤ سنو سیدنا عمر بن عبد العزیز پہلے مجدد کیا فرماتے ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو جعفر رحمت اللہ تعالی بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھیک اسی جگہ کبھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑاؤ کیا تھا. وہاں ایک راہب کے ساتھ حضرت سیدنا ابو جعفر سے ملاقات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے عمر بن عبدالعزیز میں کوئی منفرد بات دیکھی ہو تو بتاؤ. وہ راہب کہنے لگا کہ ایک بار سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھت پر قیام کیا تھا. رات کے وقت پرنالے سے, جو بارش کے لیے پرنالہ بنایا جاتا ہے, کہتے اس سے کچھ قطرے گرنا شروع ہوئے. میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر کوئی بارش کا نشان بھی نہیں, بارش بھی نہیں ہو رہی. کہتے میں چھت پر گیا تو دیکھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے. ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پرنالے کے ذریعے نیچے گر رہے تھے. ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کے نیک بندے کتنا روتے. کیا ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ ہمیں رونا بھی آتا ہے تو پبلک میں آتا ہے, یہ اکیلے میں سجدہ کر کے چھت پر رو رہے ہیں. اتنا روتے کہ پرنالوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک بار آپ نے خطبہ دیا, آپ خطبے میں بعض اوقات اتنا روتے کہ خطبہ جاری رکھنا دشوار ہو جاتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران بیان سورہ تکویر کی آپ نے یہ آیات پڑھی, اذا الشمس کورت, جب دھوپ لپیٹی جائے, واذا النجوم انکدرت, جب تارے جھڑ پڑے, واذا الجبال سیرت, اور جب پہاڑ چلائے جائیں. اس صورت میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. قیامت کیسے طاری ہوگی؟ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے طاری ہوگی تو سورہ انشقاق اور یہ سورہ تکویر کے بارے میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کو پڑھے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھرے, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب وحشی جانور جمع کیے جائیں, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر سلگائے جائیں, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانوں کے جوڑ بنے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس خطا پر ماری گئی, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب نامہ اعمال کھولے جائیں, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم بھڑکایا جائے. جب 13ویں آیت پر پہنچے, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جب جنت پاس لائی جائے تو نہ پڑھ سکے, فکر آخرت سے مغلوب ہو کر رو دیے, مسجد میں موجود لوگ بھی رونے لگے, یہاں تک کہ آہو بکا سے مسجد گونجنے لگی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی تو سنتے ہیں, کبھی ہمیں تو رونا نہیں آتا, کبھی ہم تو نہیں لرستے, اور یہ رونا رلانا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. ہاں ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ترغیب دلاتے کہ قرآن پڑھو, قرآن سنو تو آنکھوں سے آنسو بہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا, میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. الہاکم التکاثر, آئے ہائے, حتی زرتم المقابر, غافل رکھا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے, حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یہ پوری صورت میرے آقا نے پڑھی. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ تو روئے, کچھ نہ روئے. تو جو نہ رو سکے انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے رونے کی بڑی کوشش کی, ہمیں رونا نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا, میں تمہارے سامنے سے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے, اور جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, سوچو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلا رہے, کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی, خدا را گناہوں سے توبہ کیجیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں گناہوں سے توبہ کی طرف ابھارا گیا ہے. یہ گناہ اچھی چیز نہیں, اللہ کی نافرمانی والی زندگی اچھی نہیں, کیونکہ ہم سب نے جانا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنزل ایمان, اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. سنو سنو میرے رب کی رحمت تو دیکھو, آج دنیا میں کسی کو ایک بار ستاؤ, ایک بار اس کی نہ مانو, پھر معافی مانگو بندہ کہتا چلو آئندہ نہ کرنا, دوبارہ گڑبڑ کرو کہتا دیکھو اب دوسری بار معاف کر رہا ہوں پھر نہ کرنا, تیسری بار معافی مانگے تو اب ناراض ہو جاتا ہے, چوتھی بار مانگے تو کہتا اب معاف نہیں کروں گا, پانچویں بار تو ہمارا خود ہی دل نہیں ہوتا کہ اب کس منہ سے معافی مانگوں, اتنی بار اس کی نافرمانی کی ہے. سنو سنو میرے رب کے کرم کے دروازے دیکھو. سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, فرماتے ہیں کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کی مسافت ہے, اللہ عز و جل نے اسے اس دن سے توبہ کے لیے کھول رکھا ہے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, اور وہ اسے بند نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف سے سورج طلوع ہو. یعنی قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا, آج تو مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے نا, ایک دن آئے گا جب مغرب سے طلوع ہوگا. فرمایا جس دن رب کی یہ نشانی آ جائے گی اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے میرے رب نے, وہ پکار رہا ہے, اس کی رحمت پکار رہی ہے. اب یہ بندہ ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتا, رجوع نہیں لاتا. سنو سنو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن کے وقت اپنا دست قدرت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, رب کی رحمت تو پکار رہی ہے, وہ چاہتا ہے میرے بندے بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے معافی مانگ لے, وہ چاہتا ہے سجدہ کر لے, پکار لے اسے. ارے جو رب اتنا کریم ہو, اتنا رحیم ہو, معاف کرنے والا ہو, حدیثوں میں مفہوم ملتا ہے رب بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ایسے رب کی نافرمانی تو اچھی نہیں, ایسے رب کو ناراض کرنا تو اچھا نہیں. آج دنیا میں کوئی میرا خیال رکھے, مجھے تحفہ دے, مجھ پر احسان کرے, میں چاہتا ہوں وہ ناراض نہ ہو. بیوی ناراض نہ ہو, بچے ناراض نہ ہو, دوست ناراض نہ ہو, سیٹھ ناراض نہ ہو, ارے سب کی ناراضگی کی فکر ہے, رب کی ناراضگی کی فکر نہیں. بتاؤ اگر سب راضی ہو گئے اور رب ناراض ہو گیا کیا کرو گے؟ ساری دنیا عزت کرے, ساری دنیا سر پہ بٹھائے اور پھر رب ہی ناراض ہے تو کچھ نہیں پلے, اور کوئی نہ پوچھے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو, یقین جانو یہی زندگی کا حاصل ہے. سنو سنو میرا رب کتنا کریم ہے. حضور کریم رسول الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ایک بندے نے گناہ کیا پھر عرض گزار ہوا اے میرے پروردگار میں گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے بخش دے, تو اس کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا اور ان پر مواخذہ بھی فرماتا ہے, لہذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. تو جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہوں سے رکا رہا, دوبارہ گناہ کا ارتکاب کر کے عرض کی ہے میرے رب میں دوبارہ گناہ کر بیٹھا ہوں مولا مجھے بخش دے, تو اس کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور پکڑ بھی فرماتا ہے, لہذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. اس کے بعد جب تک اللہ عز و جل نے چاہا وہ بندہ گناہوں سے رکا رہا, اس سے گناہ پھر سرزد ہوا, عرض کیا اللہ پھر گناہ کر بیٹھا ہوں پھر مجھے بخش دے, تو اس کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا اور ان کی پکڑ بھی فرماتا ہے, لہذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا, بس جو چاہے کرے. ہائے ہائے ایک گناہ میرا معافیو ویکھے میرو ہرگز منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور ہم ہیں کہ اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں, اسی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں, جو کھانے کو دیتا ہے, جو پہننے کو دیتا ہے, ارے زبان بھی اس نے اور اسی زبان سے اسے ناراض کرتا ہوں, آنکھیں بھی اس نے اندھا نہیں بنایا, جاؤ پوچھو کسی اندھے سے کیسے زندگی گزارتا ہے, مگر انہی آنکھوں سے میں اسی رب کی نافرمانی کرتا ہوں جس نے آنکھیں دی ہیں, مال دیا اس رب نے, اسی مال سے میں اسی کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ اچھی بات نہیں. بچے کی شادی ہوتی ہے, رب کا احسان ہوا کرتا ہے, اور جب یہ خوشی کا موقع آتا ہے تو وہی ماں باپ اپنے اسی رب کو ناراض کرنے نکل پڑتے ہیں. گناہوں کا گویا مقابلہ ہوتا ہے ہماری شادیوں میں, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, ایسا کریم رب, ارے اسے تو راضی کرنے والے کام کرو. مزہ پتہ کیا ہے, جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی محبت میں عبادت کرو, کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرے میں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے میں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. خوف سے جہنم سے عبادت نہ کرنا بھی ٹھیک ہے, مگر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرے. جو پیارا ہوتا ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے, محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی. اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں اپنے رب کی محبت آ جائے. میرے باپا لکھتے ہیں نا, محبت میں اپنی گمایا الہی, محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا کرے. دیکھو میرا رب کیسا ہے, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, دنیا میں کوئی جرم کرو نا لوگ یاد رکھتے ہیں, کسی کا تھانے میں کیس پہنچ جائے بھلے وہ کیس ختم ہو جائے مگر اس کے کریکٹر پر ایک داغ رہ جاتا ہے کہ فلاں سال اس پر یہ کیس چلا تھا, اس نے یہ کام کیا تھا, کسی رجسٹر میں وہ مقدمہ لکھا رہتا ہے. مگر میرے رب کی رحمت دیکھو, میرے آقا فرماتے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں اور اس کے اعضا کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. یا کرامن کاتبین نے لکھا ہوتا ہے نا, اللہ کے فرشتے ہیں نا, اللہ ان کو بھلا دیتا ہے, اور زمین جہاں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس کے اس پر سے بھی گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر اس کے گناہ کا کوئی گواہ ہی نہیں ہوگا. کیوں پیار نہ کرے رب سے, توبہ کر کے اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازیاں کرتا ہے. محبت میں اپنی گمایا الہی, محبت میں اپنی پسند کی چیز مانگو کہ مجھے یہ بڑی پسند ہے مجھے دے دو, وہ دے دے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے. ارے میرے رب نے ہم نے جو نہیں مانگا آپ نے وہ بھی عطا کیا, ہم نے پیدا ہونے سے پہلے نہیں کہا تھا رب مجھے مسلمان بنانا, یا اللہ مجھے آقا کا امتی بنانا, میرے رب نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مجھے آقا کا امتی بنایا. ارے میں نے نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آنکھوں والا بنانا، اندھا نہ بنانا، میرے رب نے مجھے آنکھوں والا بھی بنا دیا، میرے کان بھی سلامت ہے، میں سن سکتا ہوں، مجھے بولنے کو زبان بھی دی میرے رب نے، مجھے ہاتھ سلامت دیے، ٹھوٹھا نہیں بنایا، مجھے لنگڑا نہیں بنایا، مجھے میرے رب نے پاگل نہیں عقل والا بنایا، مجھے میرے رب نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں روڈ میں نہیں گھر میں سلایا، مجھے پہننے کو کپڑے دیے، میں ننگا نہیں. میں اپنے رب کے کس کس شکر کا، کس کس احسان کا شکر ادا کروں؟ ارے میں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان کیا، پھر بھی اسے ناراض کروں، پھر بھی اس کی نافرمانی کروں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ارے محبت کرو اپنے رب سے، پیار کرو اپنے مالک سے، جس مالک نے مجھے بنایا، اور وہ مالک ہی انشاءاللہ اپنے کرم سے اس خطا کار کو، اس بدکار کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا.
پلا جام ایسا پلا
پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف ہمارے گناہ ہیں، ایک طرف اس کی عطائیں ہیں. نہ تو کوئی عمل ہے اس کی بارگاہ میں بتانے کے قابل، نہ منہ ہے اس کے دربار میں پیش ہونے کے قابل، مگر اپنے گناہوں پر شرمندہ لوگوں سنو، میرے رب کو کس قدر توبہ پسند ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تم مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، اور میں بے پرواہ ہوں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے اولاد آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے، پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو، تو میں تیری زمین بھر تیری بخشش کر دوں گا. مفسر شہیر حکیم الامت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، علماء کرام نے اس قول عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا کہ معنی یہ بیان کیا کہ تیرے کیسے ہی گناہوں میں بخش دوں گا کہ میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں، کس دروازے پر آیا ہے. ارے ہم گناہ گار ہیں تو کیا ہوا، ہمارا مولا وہ گناہ گاروں کا بھی مولا ہے، وہ گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے نوجوانوں جو گناہ کر کے آج پریشان ہو، آؤ آؤ، آج رب کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو. میرے رب کی بارگاہ میں جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے کیا ہوا، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پرور نگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو. منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک کے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں نے برائی کی, تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں, جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان, جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا, اور جب دوسری مرتبہ بھی توڑ ڈالے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے, اور جب تیسری مرتبہ بھی توڑ ڈالے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا, کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا, ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا, میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں, میں خطائیں معاف کرتا اور ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں, کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا, سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا, سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا, گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان, سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں. اے میرے بندے, میرے در پر کھڑا ہو جا, میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا, میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا. وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو, میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا. میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر, میں تجھے لذیذ پاکیزہ شراب پلاؤں گا. غیروں کو چھوڑ دے, فقر کو لازم پکڑ لے, سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے میری رب کی رحمت کے اعلان, اور یہ بندہ ہے جو رب کی طرف نہیں جھکتا, نہیں مانگتا معافی اس سے. آؤ, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, بڑی نافرمانی کری اس کی, کب تک اسے ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم رب کے گناہگاروں اور نافرمانوں والی زندگی گزاریں گے؟ میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے, ہمیں پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر چلے جائیں, اسے نافرمان اس کی نافرمانی کرتے کرتے چلے جائیں. آؤ, چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو, آج سچی توبہ کریے. انشاءاللہ وہ رب کریم وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. بس بندہ گر گڑائے اس کی بارگاہ میں, مانگے معافی اس سے. امیر علیہ سنت کے اسی کلام کے چند اشعار ہاتھ اٹھا کر آؤ مل کر پڑھتے ہیں. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے
بتایا,
بھی چھونا لپٹے میری راست سے تو بھی چھونا لپٹے
کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی خدا یا برے خاک میں
خدا یا برے نماز قضا نہیں ہوگی، میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، میں اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کروں گا، اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، اللہ ہم نے پہلے بھی توبہ کی ہے، مانتے ہم توبہ کرتے پھر توڑ رہتے مگر بندے تیرے میرے مالک بہت کمزور ہے، ہم پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہم کدھر جائے تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے رب کریم، ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے۔